سيدي وسندي محبوبي ومحبي مرشدي ومولاي شيخ العرب والعجم عارف بالله مجدد زمانه حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ محمد حکیم اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں جو ہمارے دادا شیخ ہیں، اور ان اشعار کو آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. میرے شیخ، میرے مرشد حضرت والا حضرت صوفی محمد ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہ مالیہ کے حکم سے جو الحمدللہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں.
گو میرا وعدہ ہے بیان نہیں، گو میرا وعدہ ہے بیان نہیں، گو میرا
زبان
میرے غم کی جو ترجمان نہیں، میرے غم کی جو ترجمان نہیں، وہ زبان گو میرا وعدہ بیان نہیں، مجھ سے ملنا بھی کیا بیان نہیں۔
سلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاءه الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی اتق المحارم تكن أعبد الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے دوستو، جو ہم نے شعر میں سنا، میرے غم کی جو ترجمان نہیں وہ زبان عشق کی زبان ہے۔ میرے شعر سے خلارا پرگزر ماری بلدہ حضرت مولانا شاہ کی محمد افضل صاحب رحمت اللہ علیہ کا غم یہ تھا کہ لوگ تہجد گزاری کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، صدقات خیرات بھی کرتے ہیں، ہر سال ایک ایک دو دو عمرے بھی کرتے ہیں، ہر سال حج بھی چلے جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ عبادات مسبقہ، یعنی جن کے احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں فرمائے ہیں، وہ کام تو کرتے ہیں، لیکن جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے بچتے نہیں۔ یہ غم ہے میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ تقوی کی معنی گناہ سے بچنا، اور جو آدمی گناہ سے نہیں بچتا، میرے دوستو، اللہ تعالیٰ تو کسی کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت کے دن ایک ذرہ بھی جو خیر کا کام کرے گا اس کو پالے گا ترازو میں، اور جو خدا نہ خواستہ برا کام کرے گا اس کا بھی ذرہ بھی برا کام کیا ہوگا وہ ترازو میں پا لے گا۔ الا من تاب، کہ جس نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ اس کے چاروں گواہوں سے وہ گناہ مٹا دیتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو چار گواہ پیدا ہو جاتے ہیں فوراً۔ ایک تو وہ عضو جس سے وہ گناہ کرتا ہے، مثلاً آنکھ سے بدنگاہی کی تو آنکھ گواہ بن گئی، ہاتھ سے چوری کی ہاتھ گواہ بن گیا، ہاتھ سے کسی پر ظلم کیا ہاتھ گواہ بن گیا۔ قیامت کے دن یہ ہاتھ گواہی دے گا کہ اس نے فلاں شخص پر ظلم کیا تھا، آنکھ گواہی دے گی کہ یہ اس نے فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں سے بدنگاہی کی تھی، اب نظر حرام ڈالی تھی۔ تو یہ قیامت کے دن آزار بھی بولیں گے اگر توبہ نہیں کی۔ اور دوسرا گواہ یہ کرامن کاتبین، جو ہمارے دائیں بائیں فرشتے ہیں، کہ ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں، جو کچھ کام کرتے ہیں، یہ اپنے رجسٹر میں فوراً لکھ لیتے ہیں۔ نیکی کا فرشتہ نیکی کو درج کر لیتا ہے، برائی کا فرشتہ برائی کو درج کر لیتا ہے۔ ہاں، نیت جب تک ہے اس وقت تک درج نہیں کرتا، جب وہ عمل کر لیتا ہے تب اس کو درج کرتا ہے۔ اور تیسرا گواہ
وہ زمین جس پر اس نے گناہ کیا ہے. اسی لیے میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ جس زمین پر کوئی گناہ سرزد ہو جائے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیا کرو, تاکہ جس وقت زمین گواہی دے کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا تو اسی وقت وہ زمین گواہی دے کہ اللہ اس نے معافی بھی مانگ لی تھی مجھ سے. دیر نہ کرو معافی مانگنے میں, اسی وقت گناہ سے توبہ کر لو استغفار کر. اور چوتھا گناہ میرے دوستو, جو چوتھا گواہ ہو جاتا ہے وہ صحیح سے جو یہ فرشتے قیامت کے دن پیش کریں گے چوتھی گواہی بن جائے گی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ حجت پوری کرنے کے لیے یہ گواہ لے کے آئیں گے. کیونکہ بندہ پہلے حجت کرے گا, جھگڑے گا اللہ سے, کہے انکار کرے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیے برے کام کا, لیکن پھر اللہ تعالیٰ یہ سب گواہیاں لے کے آئیں گے, وہ گواہی دیں گے. خود اس کی آنکھ گواہی دے گی, اب اس کو کیسے جھٹلائے گا؟ وہ آنکھ کو برا بھلا کہے گا کہ ظالم تجھے تو میں دنیا کے اندر حرام مزے دیتا تھا, آج تو میرے خلاف ہو گئی. یہ ہاتھ جو ہے تو حرام مزے لیتا تھا غلط کام کر کے, تو آج تو میرے خلاف گواہی دے. پہلے ان گواہوں سے جھگڑے گا, پھر اللہ سے حجت کرے گا. لیکن جب یہ سارے چار چار گواہ اللہ پیش کر دیں گے, پھر کس کس گواہ کو وہ جھٹلائے گا؟ تو چار گواہ فوراً پیدا ہو جاتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے. تو میرے دوستو, اسی لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ گناہوں سے فوراً معافی مانگ لو, دیر نہ کرو معافی مانگنے. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, وہ ابھی گرا نہیں جو اٹھ کر سنبھل گیا. جس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی سچے دل سے, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے 70 مرتبہ بھی اگر ایک دن میں اس سے وہی گناہ ہو جائے, لیکن ہر بار وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے سچے دل سے. سچے دل کا کیا مطلب ہے؟ کہ خالی جذبہ ہو نہیں, بلکہ 3 شرطیں اس میں پائی جانی ضروری ہیں. توبہ میں 3 شرطیں لازم ہیں اور ایک چوتھی شرط بھی ہے. 3 شرطیں تو حقوق اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے حق میں کوئی نافرمانی ہو گئی ہو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں توبہ کے قبول ہونے کی, معاف گناہوں کے معافی ہونے کی. ایک تو یہ کہ گناہ سے فوراً الگ ہو جائے, یہ نہیں کہ نامحرم کو دیکھ کر استغفر اللہ کہہ رہے ہیں وہ ہو کیسی بے حیائی ہے, دیکھ کر نہیں بلکہ آنکھ کو بچا کر, آنکھ کو جھکا کر, اپنے آپ کو دوسری طرف متوجہ کر کے پھر استغفار کرے اور ندامت کے ساتھ استغفار کرے. دوسری شرط ندامت ہے کہ اس کو ندامت بھی پیدا ہو. بعض لوگ تو گناہ کرتے دیکھ کر استغفر اللہ بھی کہتے ہیں, ٹھٹا بھی مارتے ہیں, ہنستے بھی ہیں. یہ توبہ اور استغفار, خود اس کے استغفار پر استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسا استغفار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. تو ندامت ہونا دوسری شرط ہے کہ اس گناہ پر ندامت بھی ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو کہ میری چاہے جان چلی جائے میں گناہ نہیں کروں گا. تو اس طرح سے استغفار کرے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح اٹھائیں گے کہ چاروں گواہوں سے گناہوں کو مٹا دیں گے, صحیفوں سے بھی گناہ کو مٹا دیں گے. حدیث شریف میں ہے کہ مٹا دیں گے, یہ نہیں بس حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ مٹوا دیں گے, کیونکہ فرشتوں نے لکھا تھا ان کو حکم دیتے کہ تم مٹا دو, لیکن حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے تاکہ فرشتوں کو بھی وہ چیز بھول جائے اور وہ میرے بندوں کو تانا نہ دے سکیں کہ یا اللہ آپ نے اس نے تو گناہ کیا تھا آپ نے مٹوا دیا, تم نے تو گناہ کیا تھا اللہ نے مٹوا دیا, یہ ربط سے مٹا ہوا. دنیا میں ہم لکھتے ہیں اور ربط سے مٹاتے ہیں تو اس کے کچھ نشانات باقی رہ جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جس گناہ کو مٹا دیں گے صحیح کیسے جس چیز کو مٹا دیں گے اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ ہوگا. بلکہ فرماتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نیکیوں کو تمہارے سیئات کو نیکیوں سے بدل دیں گے. جو خالی جگہ ہے اب مٹانے کے بعد وہ خالی جگہ رہ گئی, لیکن جس بندے نے توبہ کر لی اس خالی جگہ کو اس کی نیکیوں سے بھر دیں. حج زکات عمرے کا ثواب, نفلوں کا ثواب, اس طرح سے وہ بندوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے, ستاری فرمائیں گے تاکہ ان کو کوئی تانا دے دیں گے والا نہ ہو. بیٹھ جاؤ بیٹھ. تاکہ ان کو کوئی تانا دینے والے نہ ہو کہ تم تو گناہگار تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے ایسے کر دیا, تمہاری سفتاری فرما دی. تو میرے دوستو, میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس غم کا اظہار فرمایا ہے کہ میرے غم کی جو ترجمان نہیں وہ زبان عشق کی زبان ہے. اس لیے کہ جو گناہ سے نہیں بچتا, جو ابا ابا تو کرتا ہے, ابا کی محبت کے دعوے جو لڑکا کرتا ہے, لیکن ابا کی نافرمانی بھی کرتا ہے. ابا منع کر رہا ہے سگریٹ نہ پینا, ہو سگریٹ بھی پیتا ہے, ٹانگ سے ٹانگ کو ٹانگ رکھ کے ابا کے سامنے سگریٹ بھی پی رہا ہے, شراب نوشی کر رہا ہے, ابا کی نافرمانی کر رہا ہے. بھلا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ابا کا وفادار ہے؟ بھلا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ابا سے محبت کرتا ہے؟ ہرگز نہیں. اسی طرح میرے دوستوں, جو گناہ سے نہیں بچتا اس کا دعویٰ محبت بالکل جھوٹا ہے, بالکل مکاری ہے, فریب میں مبتلا ہے, دھوکے میں مبتلا ہے یہ سب. تو میرے شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے غم کی جو ترجمان نہیں وہ زبان عشق کی زبان نہیں. جس نے گناہوں سے بچنے کا بیان نہیں کیا, جس نے اس خیال سے کہ بھائی لوگ برا نہ مان جائیں, لوگ اٹھ کے نہ چلے جائیں, آئندہ میرے بیان میں نہ آئیں گے, ذرا چکنی چپڑی باتیں کر کے لوگوں کو اپنا گھیرا بڑھاؤ, اپنا حلقہ بڑھاؤ, کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی؟ ہمارے گھر والے کل ایک جگہ بیان کے لیے گئے تھے, بیان کسی اور طرف آیا تھا لیکن وہ آ نہیں سکے. تو الحمدللہ ہمارے گھر والے بھی حضرت والا کی باتیں خوب اچھی طرح بیان کرتے ہیں خواتین میں. تو ہمارے حضرت والا نے, ہمارے گھر والوں نے یہی وہاں بیان کیا, یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں ہیں اور بعض باتیں ہیں جو ہم نافرمانی کی کرتے ہیں, ان سے بچنا چاہیے. تو ان کو ٹیلی فون آیا کہ بھائی آپ وہ والی باتیں جو آپ نے محبت کی بیان کی ہوں تو ٹھیک ہے, لیکن یہ باتیں آپ بیان نہ کیا کریں, کیوں نہ بیان کیا کریں. آج میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی, مثال کہ ایک بلڈنگ آپ بنانا چاہتے ہیں 20 منزلہ, اور آپ بورڈ آف انجینئر کو بلاتے ہیں کہ بھائی سارے انجینئر جمع ہو جائیں, سول انجینئر بھی آ گیا اور اسٹرکچرل انجینئر بھی آ گیا, الیکٹریشن بھی آ گیا, پلمبر بھی آ گیا, آرکیٹیکٹ بھی آ گیا اور ڈیزائنر بھی آ گیا, سب پورا بورڈ جمع ہو گیا. اب آپ اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری بلڈنگ کا ڈیزائن ذرا بتائیے اور کس طرح بنے گی اور کیسی شاندار بلڈنگ اور ایسی شاندار بلڈنگ, اور آپ ان سے کہیں کہ بھائی دیکھو بلڈنگ گرنے ورنے کی بات نہیں کرنا, کوئی اس کے اندر جو خطرات ہوں اس سے ہمیں آگاہ نہیں کرنا کہ بھائی یہ کام کریں گے تو اس سے بلڈنگ گر جائے گی, اس طرح نہیں بنے گی, تو بھائی یہ بس بتانا ہم کو بھائی بلڈنگ گر جائے بھلے. تو کوئی عقل کی بات ہے؟ کوئی آدمی آپ کو انتباہ نہ کرے کہ بھائی دیکھو یہ اللہ کی نافرمانی کی بات ہے, اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں, ورنہ تمہاری نیتیاں ظاہر ہو جائیں گی. اس طرح اپنے آپ کو دھوکہ دینا یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے میرے دوستو؟ کتنی جہالت کی بات انہوں نے کی, قدر دل دکھ گیا کہ جو بات نقصان کی ہے انسان کے نقصان کی بات نہ بتایا ہے. کوئی آدمی گاڑی میں جا رہا ہے, اس کے ٹائر میں پنچر ہو گیا یا ہوا کم ہے, اس کو آپ بتا دیتے ہیں کہ بھائی گھما نہیں, بھائی ہمیں نہیں بتانا, ہم بس جا رہے ہیں, ہمیں بتانا نہیں, تاکہ راستے کے اندر اس کا پنچر ہو جائے. اب وہ پریشان ہے کہ بھائی اگر وہاں ہمیں پتہ چل جاتا تو پھر ہم اس کا ٹائر ہوا کروا لیتے, پنچر لگوا لیتے. تو اب یہاں دنیا سے ہم جب آخرت میں چلے جائیں گے خدا نہ خواستہ, ساری غلطیاں وہاں لے کر جائیں گے, تو اگر وہاں جا کر افسوس کرنا کہ کاش ہمیں دنیا میں پتہ چل جاتا تو ہمیں یہ نقصان نہ ہوتا, تو یہ کتنی جہالت کی بات ہے, کیسی یہ افسوس کی بات ہے. یہ دین سے انتہائی دور ہے, یہ شخص دین سے انتہائی دور ہے, یہ جس نے بھی یہ کچھ کہا ہے کہ اس کو اتنی عمل ہی نہیں. میں پہلے بھی ایک بات سے اپنے بچپن کا آنکھوں دیکھا, میں نے بتاتا ہوں, جس سے مجھے خود عبرت ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک کبوتر کی جوڑی پلی ہوئی تھی اور کبوتری جو ہے وہ شہد میں دانا چگ رہی تھی, میرے سامنے کی بات ہے. اچانک منڈیر پر ایک بندا خوفناک سا آ گیا اور کبوتری نے اس کو دیکھ لیا دانا چگتے ہوئے, اور جیسے ہی اس نے بلے کو دیکھا بجائے اس کے کہ وہ پھڑپھڑائے, کوشش کرے, بھاگ دوڑ کرے, بھائی خطرہ سامنے ہوتا ہے تو بھاگ دوڑ کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے آدمی. لیکن اس نے کیا کیا, اس کی عادت ہے, فطرت ہے, یہ خوف کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ ایسے دبک گئی. اب کیا, اب تو بلے نے اچانک اس کو آ کر بہت آرام سے شکار کر لیا. اگر وہ پھڑپھڑاتی کوشش کرتی تو پھر وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا, وہ خود کے کہیں ادھر چلی جاتی, ادھر چلی جاتی, اتنے میں ہم دیکھ لیتے, بلے کو بھگا دیتے. لیکن اس نے آنکھیں بند کر لی. تو میرے دوستوں, آنکھیں بند کرنے سے کیا موت سے وہ بچ گئی؟ ہم آنکھیں بند کر لیں کہ بھائی ہمیں یہ باتیں نہیں بتانا, ہمیں گناہ سے بچنے کی بات نہ بتانا, یہ کڑوی باتیں لگ رہی ہیں ہمیں, ہاں, اور قیامت کے دن پھر کیا حال ہوگا, کتنا افسوس ہوگا کہ کاش ہمیں دنیا میں پتہ چل جاتا, اللہ تعالیٰ اس جہالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آج تو ارادہ یہ تھا کہ ایمان پر خاتمے کے ساتھ مجھ سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. الحمدللہ یہاں سب حضرات جانتے ہی ہوں گے, لیکن بھائی تکرار کرنے سے فائدہ ہوتا ہے, خود مقرر کو بھی فائدہ ہوتا ہے. صدقے فإن ذکرا تنفع المؤمنین, اللہ کا حکم ہے کہ آپ نصیحت کیا کیجئے کہ نصیحت مومنین کو نفع دیتی ہے. تو کہنے والا بھی مومن ہوتا ہے, اس کو بھی نفع ہوتا ہے, سننے والا ہوتا ہے اس کو بھی نفع ہوتا ہے, کہنے والے کے خود کان ہے, وہ جو کہہ رہا ہے وہ سن بھی رہا ہے تو اس کو بھی نفع ہوتا ہے. اس لیے آج صبح کو بھی مضمون یہی بیان کیا جمعے کی نماز میں, تو آج پھر میرا ارادہ ہوا کہ وہی بات یہاں بیان کر دوں. اگر ہمارا ان سات اعمال ہیں, سات پر عمل ہو جائے جو زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہے, انتہائی آسان کام ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور سے ضرور حسب وعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا. اور میرے دوستوں, جو خاتمہ ایمان پر ہو گیا, جس کا جو ایمان سلامت لے گیا, اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے میرے دوست کو. آپ 10 بلڈنگیں بنا لیں چھوڑ کے چلے جانا ہے, 10 فیکٹریاں لگا لیں چھوڑ کے چلے جانا ہے, کتنا خزانہ جمع کر لیں چھوڑ کے چلے جانا ہے, پناہ ہو جائے گا. لیکن یہ جو دولت ہے دین کی اور اس کی جو اعمال ہیں نیک, وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گے. اصلی پراپرٹی ہماری باقی رہیں گے. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان پر خاتمے کے ساتھ اس سے بڑی بڑی کتابوں سے جمع کر کے فرمائے, ایک جگہ کہیں نہیں ملیں گے آپ کو کوئی کسی کتاب سے, کوئی کسی کتاب سے جو اعلیٰ اعلیٰ باتیں تھیں, افضل افضل باتیں, جس کے بڑے بھاری 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 اجر و ثواب ہیں اور بھاری بھاری انعامات ہیں, وہ میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع کر دیے. تو پہلا نسخہ ایمان پر خاتمے کا فرمایا ہے مسواک. اب بتائیے مسواک کتنی آسان چیز ہے. ہاں, جو نہ کرنا چاہے اس کے لیے بڑا بھاری ہے, جو دین پر چلنا نہ چاہے اس کے لیے بڑا بھاری ہے. بھائی کون جائے 100 روپیہ خرچ کرے, 50 روپیہ خرچ کرے, ایسے ہی بس اگلی سے بات نہ صاف کر لو یا برش ڈاؤن کرتے ہی ہیں. لیکن جو آدمی دین پر خرچ کرتا ہے میرے دوستوں, اس کا اجر و ثواب الگ ملے گا, اور جو عمل کرے گا اس کا اجر و ثواب الگ ملے گا. تو مسواک کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ کیوں ہوتا ہے, کہیں سے بات ہے کہ جو شخص پابندی سے مسواک کرے گا اس وضو کے اندر جس سے نماز پڑھی جائے, اس وضو کے اندر مسواک کرے گا جس سے نماز پڑھی جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کو کلمے پر موت نصیب فرمائیں گے. ایک تو ڈائریکٹ بات یہ ہوگی کہ کلمہ نصیب ہوگا جو مسواک کی پابندی کرے گا. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اگر تم چاہتے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صحابہ سے کہہ دیجیے, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم کہہ دو کہ میری اتباع کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گے. تو مسواک کرنے میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونے کا بھی راز ہے, جو مسواک کرے گا پابندی سے اللہ کا محبوب ہو جائے گا. اور اس میں منہ کی صفائی بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کئی روایات ہیں کہ جبریل علیہ السلام جب قرآن پاک کا دور کرنے یا کوئی آیت لے کر آیا کرتے تھے, پہلے مجھے مسواک کا فرماتے تھے کہ پہلے مسواک کرو, اور اتنی مسواک کرواتے تھے کہ میرے مسوڑے چل جاتے تھے, اتنی زیادہ مسواک کرواتے تھے. بھائی کلام پاک پڑھنے سے پہلے بھی یہ آداب تلاوت میں سے ہے کہ آپ مسواک کر لیا کریں, تاکہ صاف پوچھے خوشبودار پوچھے آپ تلاوت کریں اللہ کا نام لیں. غرض یہ کہ مسواک کے عمل سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ملتی ہے, اور ہر مرد بھی کرتا ہے, اور خواتین کے لیے بھی ہے مسواک. الحمدللہ ہمارے یہاں ایک پرانے متعلق ہیں, انہوں نے ہم کو بتایا, اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جب سے ہم نے مسواک کے فائدے سنے ہمارے گھر میں ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ برش کا نام بھی نہیں ہے, اب ہمیشہ ہم مسواک خریدتے ہیں, ہر ہفتے دو ہفتے میں تازہ مسواک لے لیتے ہیں, اور بچہ بڑا سب مسواک کرتے ہیں, ضرورت ہی نہیں ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ برش کی. ہے نا, دین کتنا آسان اور کتنا سستا عمل ہے, کوئی مہنگا عمل نہیں ہے, اور ہر تھوڑے دن میں اس کو کاٹ کے تازہ کر لیجئے, جب وہ ختم ہو جائے تو اس کی مسواک خرید دیجئے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے ملتی ہے, اور کلمے پر موت آتی ہے, اور روح آسانی سے نکلتی ہے. جو آدمی مسواک پابندی سے کرے گا میرے دوست کو, روح نکلنے کی اتنی شدت ہوتی ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اسی لیے یہ دعا بھی ہے کہ مرتے وقت جب معلوم ہو جائے کہ ہمارا وقت آ گیا, اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت, یہ دعا پڑھنا چاہیے. اس دعا کو ویسے بھی معمول میں رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت ہمیں یاد بھی دلا دیں اور ہم پر رحم بھی فرما دیں. تو روح بھی آسانی سے نکلتی ہے جو آدمی پابندی سے مسواک کرتا ہے. اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی مسواک کرتا ہے وضو میں اور پھر نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز اس کے لیے ایک کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ فائدہ دیتی ہے, 70 گنا زیادہ اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. وہی وضو کیا آپ نے, وہی وقت نکالا, اپنی دکان سے کاروبار سے نکل کے آئے, آپ نے وضو کیا, مسواک نہیں کی, بس 2 منٹ کا کام آپ نے نہیں کیا اور آ کر آپ نے نماز پڑھ لی, آپ کو نماز کا ثواب مل گیا. لیکن اگر آپ نے اسی میں مسواک کر لی تو آپ اسی وقت میں اتنی قربانی میں آپ کو 70 نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے, کس قدر درجہ بڑھ جاتا ہے. تو پہلا نسخہ مسواک کی پابندی, دوسرا نسخہ ہر نماز کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قرآن پاک میں دعا ہے, مناجات مقبول میں بھی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے, اتنی بات ہے جو ہلکا سا مفہوم بتا رہا ہوں کہ ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے. بعد إذ هديتنا کے بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو ہدایت, ہمیں سیدھا رستہ بھی دکھا دیا, ہمیں سیدھا رستے پہ چلا بھی رہے, لیکن بعض اوقات چلتے چلتے آدمی ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے بری صحبت کی وجہ سے. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ دین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں, نیک بننا چاہتے ہیں, اللہ والے بننا چاہتے ہیں ہم, تو بری صحبت سے بچنا انتہائی ضروری ہے. ورنہ بری صحبت میں رہیں گے کہ ابھی اللہ والوں کی صحبت سے اٹھ کے آئے ہیں, اب یاروں میں بھی چلے گئے, گپ شپ لگانے ہیں, سگریٹ پھونک رہے ہیں اور غیبتیں چل رہی ہیں اور رات شب بیداری تو ہو رہی ہے لیکن ذرا حقیقت شیطانی کام ہو رہا ہے اس کے اندر, کہیں ڈبو کھیل رہے ہیں, کہیں تاش کھیل رہے ہیں, کہیں کچھ کھیل رہے ہیں اور شور شرابہ کر رہے ہیں, یہ تو گناہ کی باتیں ہیں. تو میرے دوستو یہ کبھی کبھی آدمی سیدھے سیدھے چلتے چلتے اس کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے اپنی شامت عمل سے, تو یہ ہم پناہ مانگ رہے ہیں کہ ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی, ہمیں صحیح راستہ آپ نے دکھا دیا کہ بھائی یہ راستہ صحیح ہے, انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہمیں بتلا دیا. بعد اتنا حب لنا مل دن کا رحمہ, اور اپنے خزانوں میں سے ہم کو ہیبا کر دیجیے. ہیبا میرے شیخ فرما دیتے, ہیبا اس کو کہتے ہیں نہ تو کسی کا استحقاق ہو اور نہ ہی اس کا کوئی بدلہ ہو, نہ کسی چیز کا وہ بدلہ ہو. ہیبا یہ ہے بس دے دیا دے دیا, نہ کوئی استحقاق ہے, نہ کوئی بدلہ لینا, نہ کوئی بدلہ دینا, اس کو ہیبا کہتے ہیں. تو ایسا ہمارا کوئی حق نہیں بنتا, آپ ہمیں ہیبا کر دیجیے وہ رحمت. اس رحمت کا سوال کیا گیا, کون سی رحمت کا؟ اس یہ دوسری حدیث میں اس کی تشریح ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ارحمنی بترک المعاصی ولا تسقنی بمعصیتک. اللہ میں آپ سے آپ کی اس رحمت کا سوال کرتا ہوں, مجھے وہ رحمت عطا فرمائے جس سے میں گناہوں سے بچ جاؤں. گناہ سے بچ جانا یہ ہے اللہ کی رحمت ہے میرے دوستو, یہ پیسہ پوری طرح برسنا اور بنگلے بنا لینا اور شادی بیاہ میں 50 لاکھ روپے خرچ کر دینا, پٹاخے بازیاں کر دینا, یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے بلکہ یہ لعنت کا سایہ ہے میرے دوستو. یہ شخص لعنت کے سائے میں جی رہا ہے, یہ رحمت کے سائے میں نہیں جی رہا جو گناہوں میں ملوث ہے. تو میرے دوستو یہ ہے رحمت کیا ہے, وہ رحمت مانگی ہے کہ اللہ ہم وہ رحمت عطا فرما دیجیے جس سے ہم گناہوں سے بچ جائیں. اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تسقنی بمعصیتک, اور مجھے اپنی نافرمانی کی وجہ سے شقی اور بدبخت نہ ہونے دیجیے. معلوم ہوا کہ اللہ کی نافرمانی میں گانے بجانے میں, ڈرامے دیکھنے میں, موبائل میں گندگیاں دیکھنے میں, ڈرامے پڑھنے میں, تصوراتی ناول پڑھنے میں, ان سب میں گناہوں کا یہ مجموعہ ہے, اس کے اندر جو ہے یہ معصیت ہے اور معصیت میں بدبخت اور شقی بننے کی خاصیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ بھی مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے وہ رحمت مانگ رہے ہیں دعا کے اندر, تو انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ کیوں مانگ رہے ہیں, ہیبا کیوں مانگ رہے ہیں؟ انک انت الوہاب, کہ اللہ بہت بڑے داتا ہے, بہت دینے والے ہیں, اس لیے ہم مانگ رہے ہیں, ورنہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے. ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ آپ پر واجب ہو گیا ہم پر وہ رحمت دینا. تو دو نسخے یہ ہو گئے, اور تیسرا نسخہ فرمایا کہ بھائی نگاہ کی حفاظت. اس پر بھی خاتمہ ایمان پر ہونے کی بشارت ہے کہ حدیث قدسی میں ہے, من ترا کہا مخافتی, بھائی آنکھ کھول کے سنو بھیا, اے بھائی صاحب, اے بھیا جاگو, ذرا جاگ کے وصول کرو, سوتے رہو گے تو پھر کچھ کیا فائدہ ہوگا. وہی ہوگا جو ایک مرتبہ مسواک کا وہ قصہ ہوا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا کرتا تھا، کٹ پٹ پٹ ہر وقت چلتی رہتی تھی اس کی۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ دیکھو، میں نے سنا ہے شہر میں کوئی بزرگ آئے ہیں، بہت دین کی بات سناتے ہیں، اللہ کی محبت کی باتیں سناتے ہیں، ذرا تم چلے جاؤ، تمہاری بھی کچھ حالات بدل جائیں۔ خیال تو اس کو بھی بہت تھا کہ بھائی ہم بہت کٹ کرتے ہیں، چلو لاؤ۔ وہ چلے گئے بزرگ کے پاس، اب جا کے وہ سو گئے وہاں، نیند میں اونگ رہے ہیں، اونگنے کے اونگتے اونگتے وہ گھر آئے واپس۔ اب گھر آئے تو ان کی جو پہلے کٹ چل رہی تھی سن رہے ہیں کہ کہیں اور ہے، وہ آسمان پہ پہنچا ہوا ہے، یہاں رہو میرے ساتھ، میں اتنی دور سے آتا ہوں، پتہ ہے میری آج ہمت بھی نہیں تھی، میری اب ہمت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، ٹانگوں میں اتنا کھینچا ہو رہا تھا کہ میں ہائے ہائے کر رہا تھا وہاں بیٹھ، اب یہاں آ کے خدا تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں یہاں آنے کی، اب تم لوگ اگر میرے ساتھ ایسے کرو گے، آگے بند کرو گے، تو پھر میں کہاں جاؤں گا، پھر میرا آنے کا دل کیسے کرے گا۔ ایسی پٹکاری پانی کی ہونی چاہیے جو سوئے اس کے منہ کے یہاں سے ٹارگیٹ کر کے ماروں گا۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں، ہاں، اب وہ بیان سن کے جب واپس آیا ہے تو اب جب نماز کو جا رہا ہے اور زیادہ بڑھ بڑھ پٹ 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 چٹ چٹ، بیوی حیران ہو رہی ہے کہ یہ تو بزرگ کے بیان میں بھیجا تھا، کیا سن کے آیا ہے تو اور زیادہ مجھ سے بکواس کرنے لگ گیا ہے۔ تو اب وہ گھبرا کر بزرگ کو فون کیا، ٹیلی فون کیا کہ بھائی جب سے آپ کے بیان میں آئے پہلے جتنا لڑنا تھا اس سے دگنا لڑنے لگ گیا ہے، جب جاتا ہے مجھ سے کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی بات کر کے جاتا ہے، بکواس کر کے جاتا ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ اچھا ہوں اس کو ہمارے پاس بھیجو، پوچھتے ہیں ان کو، بھیجا بھائی جاؤں معلوم کروں کیا بات ہے۔ کہا بھائی کیا بات ہے تم، یہ پہلے لڑتے تھے بیوی سے، ہم نے تو سمجھایا کہ بھائی بیوی سے لڑنا اچھی بات نہیں ہے، آرام سے رہنا چاہیے اور محبت سے رہنا چاہیے، اور بیویوں کے یہ حقوق ہو تم تو اور لڑنا شروع ہو گئے۔ تو کہا مولانا صاحب آپ نے تو خود کہا تھا کہ جب نماز پڑھنے جاؤ بکواس کر کے جائے کرو۔ ہاں ہم نے کب کہا تھا؟ ہم نے کہا انہوں نے تو کہا تھا کہ بھائی جب نماز کے لیے جایا کرو وضو میں مسواک کر کے جایا کرو، لیکن اونگنے میں اس نے کہا کہ بکواس کر کے جائیں گے، لہٰذا میں تو آپ کی بات مان رہا ہوں۔ پھر کیا ہوگا بھائی گھر جا کے آپ لوگ کیا کرو گے، مجھے بدنام کرو گے؟ تو میرے دوستو تیسری بات یہ ہے کہ نظر کی حفاظت حدیث قدسی میں ہے، من ترا کہا مخافتی ابدته ایمانا یجد حلاوته فی قلبی۔ نظر کی جو حفاظت اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے خوف سے جو نظر کی حفاظت کرے گا، میرے خوف سے، شیخ کے خوف سے نہیں، مخلوق کے خوف سے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یہ ملا ہو کے عورتوں کو تاک رہا ہے، یہ نہیں، بلکہ اللہ کے خوف سے کہ کل قیامت کے دن یہ میری نگاہ جو ہے، یہ میری آنکھیں جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو حساب دیں گی کہ اللہ ان آنکھوں سے یہ حرام بدنظریاں کیا کرتا تھا، اس کو تاکتا تھا، موبائلوں میں یہ گندگیاں کر دیکھتا تھا، پھر ہم کیا کریں گے، ہماری کتنی رسوائی ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رکھے، کہ آتا ہے کہ رسوائی دوزخ کے عذاب سے بڑھ کر ہوگی، رسوائی بڑی بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اپنی پناہ میں رکھے۔ کافروں کو جو رسوائی قیامت کے دن ہوگی وہ تمنا کریں گے کہ جلدی سے ہمارا حساب صاف ہو، ہمیں دوزخی میں بھیج دیا، نہ ادھر چین ہوگا نہ ادھر چین ہوگا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ ادھر جائیں گے اور جو مر کے بھی چین نہ پایا تو ادھر جائیں گے، کافروں کو نہ وہاں چین ہوگا کیونکہ ان کی رسوائی ہو رہے گی، وہ رسوائی ان کو برداشت نہیں ہوگی، وہ چاہیں گے کہ ہمیں جلدی سے دوزخ میں بھیج دیا جائے تاکہ رسوائی سے نجات ہو۔ رسوائی کوئی معمولی چیز ہے میرے دوست کو، دوزخ سے بھی بدتر چیز ہے رسوائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو غرض یہ کہ میرے دوست کو جو اللہ کے خوف سے نظر کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے حلاوت ایمانی کا وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہم وہ قد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخل القلب لا تخرج منه ابدا، یہ حلاوت ایمانی جس کو نصیب ہوگی، محدثین نے لکھا ہے کہ جب ایک مرتبہ حلاوت ایمانی قلب میں داخل ہو جاتی ہے پھر کبھی نہیں نکلتی۔ تو فرماتے ہیں کہ وفیہ اشارت الى بشارت حسن الخاتمہ، اس میں اشارہ ہے کہ ایسا شخص جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا، عطا ہو جانا اور ہے، اگر نگاہ پڑ گئی جلدی سے ہٹاؤ، دیر مت کرو، فوراً نگاہ ہٹا لو، اول تو احتیاط سے چلو، بھائی یہ کیا کہ ادھر ادھر جانوروں کی طرح دیکھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے آپ کی نگاہ نیچی رہتی تھی، تو ہم اس سنت کو اپنائیں، کہ ہم بے ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھیں, انشاءاللہ منزل پہ پہنچ جائیں گے, اتنا اتنی نگاہ رکھیں کہ کسی سے ٹکراؤ نہ ہو جائے, کہیں گٹر میں نہ گر جائیں, کہیں گڑے میں نہ گر جائیں, دو فوٹ نہ لگ جائے. خواتین نقاب لگاتی ہیں, بعض اوقات ان کو باہر جانا ہوتا ہے, ان کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ احتیاط سے چلا کریں, کیونکہ اگر کہیں چوٹ پوٹ لگ گئی نقاب سے کم نظر آتا ہے, تو احتیاط سے چلا کریں تاکہ کل کو یہ نہ ہو دیکھا ہم اسی لیے نقاب نہیں لگاتے کہ گر جاتے ہیں, چوٹ لگ جاتی ہے, اس لیے ہم آنکھیں کھول کے چلتے ہیں, اس لیے ہم چہرہ نہیں ڈھانکتے. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر میں کھانا کھا رہا تھا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے داڑھی رکھی ہوئی تھی, تو ایک چاول یہاں میری داڑھی میں لگا رہ گیا, تو سامنے والے نے مجھے کہا, جن کے داڑھی چھوٹی تھی, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے یہ چاول لگا ہوا ہے, اس کو صاف کر لیجئے. میں نے کہا جزاک اللہ. پھر وہ کہنے لگے کہ میں اسی لیے بڑی داڑھی نہیں رکھتا, نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلك. کہنا یہ کام کیا تھا بھائی, یہ تو میری بد سلیقگی کی بات ہے کہ میں بس بے سلیقہ کھانا کھا رہا ہوں, چاول اس میں لگ گیا, اس میں داڑھی کا تو کوئی قصور نہیں ہے, قصور تو میرا ہے کہ میں نے صفائی سے کھانا نہیں کھایا, احتیاط نہیں کی, میری داڑھی میں کھانا لگ گیا, نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلك. اللہ تعالیٰ ایسی جہالت سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے کہ ایک معمولی سی بات سے اتنی بڑی سنت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسی لیے بڑی داڑھی نہیں رکھتا, نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلك. تو میرے دوستوں میں کیا بات کہہ رہا تھا, ہاں تو محدثین نے فرمایا ہے کہ اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے, کیونکہ جب حلاوت ایمانی قلب میں ایک مرتبہ داخل ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ واپس نہیں دیتے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عطائے شاہی ہے, شاہوں کا بادشاہوں کا دنیا کے بادشاہوں کا یہ حال ہے کہ جو چیز عطا کر دیتے ہیں واپس لینا اپنی توہین سمجھتے ہیں, اور احکم الحاکمین جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے کوئی چیز عطا کر دے اور واپس لے, اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے کہ بھائی ذرا ہم تم کو دینے میں کمی ہو گئی لاؤ واپس دے دو, تم سے لے کے اس کو دے دیں گے. خدا تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اتنی وسیع ہے میرے دوستو کہ پوری دنیا زمین سے لے کر آسمان تک خلا پورا کا پورا گناہ گاروں سے اور گناہوں سے بھر جائے, اللہ کی مغفرت اور رحمت کا ایک چیز سب کا سب صاف کر دیتا ہے, پاک کر دیتا ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حضرت والے رحمہ اللہ سے ہم نے سنا ہوا ہے, جو فرماتے تھے کہ کراچی کا سمندر ہے, ایک کروڑ کی آبادی, ہم تو کروڑوں اور بڑھ گئی, ایک کروڑ کی آبادی کا پیشاب پیمانا سارا سمندر میں جا کر گرتا ہے, اور ایک موج آتی ہے وہ سب کو سب پاک لے کے بہا کے لے جاتی ہے, اور دوسری موج آتی ہے پاک صاف ہوتی ہے, اور اسی سے مفتی اعظم وضو کر کے نماز بھی پڑھا سکتا ہے. فرماتے تھے کہ جب ایک اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق کی ایک ادنا سی موج کے اندر یہ طاقت ہے کہ کروڑوں آدمی کا پیشاب پیمانا پاک صاف ہو جاتا ہے ایک موج سے, تو خدا تعالیٰ کی رحمت کو کیا سوچتے ہو, جس سے تو لامحدود رحمت. تو میرے دوست نظر کی حفاظت, اور جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ اللہ کی لعنت کے سائے میں ہے میرے دوستو. لعنت ہی سائے میں جینا کوئی اچھی بات ہے کہ رحمت کے سائے میں جینا چاہیے, دل بھی پرسکون رہتا ہے. جو آدمی حسینوں سے بدنگاہی کرتا رہتا ہے اس کا دل پرسکون کبھی نہیں رہ سکتا, ہمیشہ عذاب ہونے اور بے چین رہے گا. غلط یہ کہ تیسری چیز ہو گئی نظر کی حفاظت, ایک مسواک اور دوسرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اور تیسری چیز نظر کی حفاظت, نظر کی حفاظت. اور میرے دوستو اس کے اوپر اگر دو گھنٹے بھی بیان کیا جائے تو کم ہے, میں تو آج آپ کو صرف وہ نسخے بتا رہا ہوں ایمان پر خاتمے, جس کا ہم ارادہ کر لیں پکا کہ لا شیطان اور نفس ہم کو بہکائے کہ لاؤ ذرا یہ دیکھ لیں, موبائل میں دیکھ لیں, اس کو دیکھ لیں, اس کو دیکھ لیں, اس کے بہکائے میں نہیں آؤ میرے دوستو. تھوڑے دن کا مجاہدہ ہے, پھر جنت میں یہ ساری پابندیاں ختم ہو جائیں, کسی قسم کی پابندی جنت میں نہیں ہوگی, وہاں شراب بھی ہوگی, وہاں ہورے بھی ہوں گی, وہاں باغات بھی ہوں گے, وہاں سونے چاندی کے محل بھی ہوں گے, موتیوں کے محل, کیا نہیں ہوگا وہاں پہ, کیا نہیں ہوگا. تھوڑے دن کے مجاہدہ ہے, وہ ہم کو مجاہدہ کرا لیں اور اللہ کو راضی کر لیں, اور اس کا انعام دنیا میں بھی ملتا ہے کہ جو اللہ کو راضی کر کے زندہ رہتا ہے میرے دوست, وہ بس سمجھو کہ وہ گلشن میں رہتا ہے جنت کا, وہ جنت سے بڑھ کر وہ اس خوشیوں کے اندر رہتا ہے میرے دوست. نظر کی حفاظت ہو گئی. چوتھی چیز یہ ہے کہ بھائی اذان کے کلمات کا جواب دینا اور اس کے بعد دعائے وسیلہ پڑھا, اذان کے جو کلمات ہیں اس کا جواب دیتے رہیں. اب اذان کے لیے بھی ہم بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی سنت طریقہ یہ ہے کہ مختصر اذان دی جائے, جو آج کل یہ گھما کے جب تک سانس نہ ٹوٹ جائے, اشہد ان لا الہ الا اللہ گھما گھما کے جب تک سانس بالکل نکل نہ جائے. ابھی آزانی نہیں ہوئی کیونکہ بیچ میں ختم کر دیا. یہ اذان خلاف سنت ہے. سنت کے مطابق اذان سیکھنا چاہیے. اس کو گھمانا جو عرب سے رواج آ گیا ہے, یہ گھمانا لمبا لمبا, یہ خلاف سنت اذان ہے. میرے شیخ دانو کرکاتم فرماتے ہیں کہ عربوں کو فالو کرنا اسلام نہیں ہے. قرآن و حدیث کو فالو کرنا, صحابہ کو فالو کرنا, تابعین تبع تابعین کو فالو کرنا, اولیاء کرام کو فالو کرنا اسلام ہے. ہاں تو اذان کو مختصر ہو تو اذان کا جواب دیں اور پھر سب سے پہلے درود شریف پڑھیں, کیونکہ ہم نے اشہد ان محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا ہے. تو اذان کے درمیان درود شریف پڑھنے کے بجائے اذان جب ختم ہو جائے اب ہم درود شریف پڑھیں. تو واجب ہے درود شریف پڑھنا, اب ہم نے درود شریف پڑھ لیا. اس کے بعد دعائے وسیلہ جو کتابوں کے اندر ہے, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آل محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي بعثته انك لا تخلف الميعاد. بعض کتابوں میں وہ درجہ رکھی ہے اور کیا کیا ہے, یہ خلاف یہ اصل نہیں ہے, اس کی کوئی سنت سے ثبوت نہیں ہے. جتنی دعا میں نے پڑھی وہ کتاب میں بھی لکھی ہے, اسے دیکھ کر یاد کر لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لے گا, کلمات کہنے کے بعد, جواب لینے کے بعد, اور اذان کے جواب دینے کا اجر و ثواب الگ ہے, کیونکہ مؤذن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ثواب مؤذن کو ملتا ہے اس کا جواب دینے والے کو بھی وہی ثواب ملے گا. کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا ثواب بیان فرمایا تو ہر صحابی کے دل میں خواہش ہوگی کاش ہم بھی اذان دیں. اتنے لوگ کے ساتھ کیسے اذان دے سکتے ہیں کہ سو آدمی ہیں تو سو اذانیں دیتے ہیں, یہ تو دین نہیں ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, سو سو جان سے ہم قربان ہو جائیں خدا کی قسم, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے, ہم تو شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ سب انعامات اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو عطا فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دے گا اس کو بھی اللہ اتنا ہی جواب دے گا. سبحان اللہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر مجھ پر خلافت کا بار نہ ہوتا تو عمر کسی مسجد کا مؤذن ہوتا. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں لمبی لمبی ہوں گی, یعنی کہ دور سے پہچانے جائیں گے, بڑے قابل رد ہوں گے وہ, اور ان کا بہت بڑا اجر و ثواب ہوا. ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 برس, ایک میں 10 برس, اور ایک میں شاید 12 برس بھی آتا ہے کہ جس نے اخلاص کے ساتھ مسجد میں اذان کہی 7 برس, وہ خدا تعالیٰ اس کو دوزخ سے بری کر دے. تو میرے دوستو اذان کے جواب کا ثواب الگ اور دعائے وسیلہ پڑھ لیا 2 منٹ کا کام ہے. ذرا ہنسنا بولنا 2 منٹ کے لیے ہم ختم کر دیں. اور اذان دینے والے حضرات سے بھی میں التجا کرتا ہوں خدا کے واسطے مختصر اذان دیا کریں. اب اذان ختم ہو کے نہیں دے رہی, بےچارے کو استنجا لگا ہے اور بیان سن کے آیا کہ میرے اذان کا جواب دینے میں اتنا ثواب ہے, بتائیے مولانا. 15 منٹ کے بعد جماعت ہے, اب اذان ہو گئی, اب اس بچے کے لیے رکا ہوا ہے کہ بھائی ذرا اذان ختم ہو. 5 منٹ تو اذان ختم ہونے میں لگ گئے, کس طرح سے پھر یہ کرے گا؟ یہ دوستوں خلاف سنت زندگی ہمیشہ مشکل پیش آتی ہے, ہر آدمی کو مشکل میں ڈالتی ہے. مختصر اذان دیں, اتنا ٹھہر ٹھہر کے دیں کہ اذان کا جواب کہنے والا جواب کہہ دے درمیان سے, اور مختصر کلمات کہیں جس طرح جو طریقہ ہے سنت کا ہم سکھا چکے ہیں پہلے بھی. تو یہ دعائے وسیلہ ہو گئی چوتھی چیز, ایمان پر خاتمے کا چوتھا نسخہ. اور 5واں نسخہ یہ ہے کہ چاہے 2 روپے ہو چاہے 5 روپے ہو, روزانہ صدقہ, یومیہ صدقہ کیا, یومیہ صدقہ. یہ نہیں کہ مہینے بعد کر دیا وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن روزانہ صدقہ کرنا یہ ایمان پر خاتمے کے خاص نسخہ ہے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک تو صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, اور دوسرا حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے, میت تستو اس سے بچاتا ہے. تو جب بری موت نہیں ہوگی تو کون سی ہوگی بھائی موت؟ اچھی موت ہوگی نا, اس کا مطلب خاتمہ ایمان پر ہوگا, چاہے 2 ہی روپے کیوں نہ ہو. اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ مولوی بھی صدقہ دیا کرے, اپنی تنخواہ میں سے کیا وہ 1 روپے نہیں نکال سکتا روز کا, 30 روپے مہینہ, تم 1 ہی روپیہ نکال دیا کرو, ایک ڈبا بنا لو اور اس کے اندر روزانہ صدقہ ڈال دیا کرو, اور جب وہ جمع ہو جائے اس کو نوٹ بندھا کے اس کو کسی مسجد میں لگا دو, کسی خانقاہ میں دے دو, کسی مدرسے میں دے دو. یہ جو بھکاری جگہ جگہ پھر رہے ہیں, ہزاروں روپے روز کی کمائی ہے, پورا پاکستان کھچکے جا رہا ہے بھیک مانگنے کے لیے, اسی لیے یہاں کی آبادی سب سے زیادہ ہے. ان کو دینا تفریح مانی صاحب نے ناجائز لکھا ہے, ناجائز. ان کو دینے سے کوئی ثواب نہیں ملے گا، آپ کا پیسہ ضائع ہوگا. اگرچہ آپ نے سادگی میں دے دیا، یہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے کہ آپ کو قبول کر لے، لیکن یہ کہ ان کو دینا منع ہے، آپ ایک کام میں لگائیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا کھانا متقی کے سوا کوئی نہ کھائے. تو یہ دین کا جو کام کر رہے ہیں، جہاں بھی کہیں دین کا کام ہو رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، مدرسے میں طلباء کرام علم دین حاصل کر رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا؟ یہ بیکاری ملتی ہیں آپ کو. میں ابھی سوال کیا تھا، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، اس قدر مکان اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اتنی جہالت ہے کہ کیا بتاؤں. وہ کہتے کہ بھائی میرا کام ہے اسلام آباد سے، اور سوال آنا جانا گاڑی چلاتا ہوں میں، اور میں یہ سواری اٹھانے سے پہلے سوچتا ہوں کہ میں مثلا اس پھیرے میں مجھے 5,000 روپے چاہیے، تو اگر 6,000 میں سودا ہو گیا تو میں 1,000 سستا کر دیتا ہوں، 7,000 میں سودا ہو گیا تو 2,000 سستا کر دیتا ہوں، 5 جیب میں ڈال لیتا ہوں، اور کس کو دیتا ہوں سب کا، جو پہلا فقیر مجھے ملتا ہے رستے میں اس کو دے دیتا ہوں. انا للہ وانا الیہ راجعون. ظالموں، تمہیں یہ لوگ نظر نہیں آتے دین کا کام کرنے والے؟ شرم نہیں آتی کہ جو اللہ کی دین کی خدمت کر رہا ہے اس کو دینے کے بجائے تمہیں پروفیشنل بیکاریوں کو دیتے ہو پیسہ، اور سمجھ رہے ہو ہم نے بڑا کام کر دیا؟ کتنی افسوس کی بات ہے. تو صدقے کو اپنے دھیان سے احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، جس پر اعتماد ہو کہ ہمارا یہ صدقہ صحیح صحیح جگہ پہ لگا دے گا، متقی لوگوں کو دے گا اور طلباء کرام کو دے گا جو اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. میرے دوستو، یہ ہے اصل صدقہ دینا. یا آپ کے کوئی عزیز و اقارب ضرورت مند ہو ان کو دیجیے، بچت دیے کہ وہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو. کھلا کھلا اگر ہم گناہ کر رہے ہیں ان کو بھی صدقہ دینے سے بہتر ہے آپ کسی اچھے مدرسے میں صدقہ دے دیں، تاکہ آپ کا پیسہ دین کے کام میں لگے. اگر آپ گناہوں میں ملوث رشتے داروں کو دیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ کیبل کا مہانہ آپ کی صدقے میں سے دے دیں گے، گناہ کے کام میں خرچ کریں گے وہ. اس لیے بھائی اپنا صدقے کو دیکھ بھال کر آپ خرچ کیجیے. کیوں آپ اپنے پیسے ضائع کریں، صدقہ بھی دیں اور ضائع بھی کریں پیسے؟ تو بہت کتنے ہو گئے یہ 5 چیزیں. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ بھائی موجودہ ایمان پر شکر کرو. ہر روز نہیں، ہر دفعہ، ہر وقت، جب بھی خیال آ جائے مسجد جا رہے ہیں، یا اللہ آپ کی مہربانی ہے، آپ نے نماز کی توفیق دی. ہاں، میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ جو کوئی ماں باپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ بیٹا 5 مرتبہ دن میں ضرور مجھے شکل دکھا جائے گا، میں تمہارے لیے تڑپتا رہتا ہوں، بیٹا کیا کہے گا کہ بھائی میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بندے سے کتنی محبت ہے کہ 5 مرتبہ اپنے دربار میں بلا رہے ہیں. مگر افسوس، سمجھ بھی تو وہ ہمیں، ہم دین کو مصیبت سمجھتے ہیں نعوذ باللہ. اگر محبت کی زبان سمجھ میں آ جائے تب پتہ چلے کہ نماز کو آنا کیا چیز ہے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ ہر روز 5 مرتبہ ہمیں اپنے دربار میں طلب کرتے ہیں کہ آؤ ہم سے باتیں کرو، ہم سے مانگو، ہم سے کچھ کلام کرو. کتنی بڑی سعادت ہے میرے دوستو. تو غرض یہ کہ جو بھی نیک عمل ہو اس کے علاوہ بھی روزانہ اپنے موجودہ ایمان پر شکر کرنا، ہر نعمت پر شکر کرنا. جس نعمت پر ہم شکر کریں گے انشاءاللہ اس نعمت میں اضافہ ہوگا. ایمان پر شکر کریں گے تو ہر روز ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور جب اس میں اضافہ ہوتا رہے گا تو جس دن موت آئے گی انشاءاللہ کامل ایمان پر ہماری موت آئے گی. اور آخری بات یہ ہے کہ بھائی صحبت اہل اللہ کا اہتمام. بخاری شریف کی حدیث کا جز ہے، من احب عبد اللہ یحبہ الا للہ. کئی لوگ ہیں جن کو اس حدیث شریف کے اندر عرش اعظم کے سائے کا جو ہے وہ اور حلاوت ایمانی کا وعدہ کیا گیا ہے. تو اس میں سے ایک جو حدیث کا یہ بھی ہے کہ جو شخص صرف اور صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے. اب آپ بتائیے، آپ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو؟ ماں باپ سے تو طبعی محبت بھی ہوتی ہے. کسی دوست سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کا یارانہ ہے، پرانا بچپن سے میل جول ہے، اس سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت میں طبعی محبت بھی شامل ہے، نفسانی محبت بھی شامل ہے، خون کا رشتہ بھی شامل ہے. لیکن کسی اللہ والے سے ہم محبت نہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی وہ ہمیں کوئی پیسہ دیتا ہے، ہم تو کوئی پیسہ نہیں دیتے، اور نہ ہی جو ہے کوئی سفارش کی غرض ہو کہ بھائی یہ کہیں سفارش لگا دے گا ہمارا کام بن جائے گا، نہ ہی جو ہے کوئی اور دنیاوی نفسانی کسی قسم کی غرض نہیں ہوگی کہ اپنے اللہ والے شہر سے محبت ہونا. تو کسی اللہ والے سے اللہ کے لیے محبت ہونا، اس میں اخلاص ہی اخلاص ہے کہ اس سے اور کوئی غرض نہیں سوا اللہ کی محبت کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا کہیں جنگل بیابان میں، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل بنا کر دے کر بھیجا، اور جاؤ پوچھو اس سے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے. تو اس فرشتے نے اس سے پوچھا انسانی شکل میں کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ میں فلاں بستی میں جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو بھائی؟ میں فلاں فلاں شخص سے ملنا چاہتا ہوں. کہ بھائی کیا کیا غرض ہے تمہاری؟ کوئی پیسہ دینا ہے اس نے تمہارا, یا تم نے اس کا کوئی پیسہ دینا ہے, یا اس کے تمہیں کوئی کام ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی غرض نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ کی محبت میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو فرمایا کہ اس کو بشارت دے دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے, اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. ہاں میرے دوستو, محبت کی بڑی قیمت ہے. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا مدد تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا, بھائی کیا بات ہے تمہیں قیامت کی جلدی ہے؟ ماں عادت تو رہا, تم نے اس کے لیے کیا جمع کر رکھا ہے؟ کیا شوق ہے تمہارے پاس؟ بڑا کوئی اعمال کا ذخیرہ ہے یقیناً, جبھی تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو کہ بھائی میرا انعام جلدی سے اللہ تعالیٰ مجھے دیں, کب قیامت آئے گی, کب میرا حساب ہوگا؟ تو نکاح کہ میرے پاس تو کوئی بڑا عمل نہیں ہے یا رسول اللہ, نہ تو میرے پاس تاجر گزاریاں ہیں, نہ میرے پاس تسبیح گزاری ہے, نہ کچھ ہے. ہاں میرے پاس ایک چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دی کہ المرء مع من احب, جو جس سے محبت رکھے گا اس کے ساتھ ہی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تیرے پاس عمل تو ہے نہیں, تعجب تو ہے نہیں, نوافل تو ہے نہیں, ذکر تو ہے نہیں, صدقہ خیرات تو ہے نہیں. معلوم ہوا کہ محبت کرنا بھی, اللہ کے لیے محبت کرنا بھی ایک بہت ہی بڑا عمل ہے, جس کی برکت سے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا, ان لوگوں کے ساتھ جو بڑے عمل والے لوگ ہیں. المرء مع من احب, کہ جس کے ساتھ انسان کو محبت ہوگی اسی کے ساتھ قیامت کے دن اللہ اس کو رکھیں گے بلا استحقاق. اسی لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں اور نیک اعمال کرتے رہتے ہیں, داخلے سلسلہ ہیں اس میں, ان سے تعلق جڑا ہوا ہے ان کا, اور نیک اعمال کی کوشش کرتے ہیں لیکن بھائی کمزور ہیں, تہجد میں نہیں اٹھ سکتے. چوبیس ہزار مرتبہ خواجہ صاحب رحمہ اللہ 24,000 مرتبہ روزانہ اللہ اللہ کرتے تھے, اللہ اللہ, اور ہزاروں مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے, اور تہجد پڑھتے تھے, اشراق پڑھتے تھے, اور چاٹ پڑھتے تھے, عوابد پڑھتے تھے, تلاوت کے کئی کئی پارے پڑھتے تھے. تو بھائی ہم کہاں وہ کر سکتے ہیں اس زمانے کے اندر؟ لیکن حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ والوں سے جڑے رہتے ہیں, نیک اعمال کی کوشش کرتے رہتے ہیں, اور گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ اٹھاتے ہیں, اور ذکر اللہ کی پابندی کرتے ہیں, یعنی کہ شہر کی اتباع کرتے ہیں, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی ضروریات کو ان کے ساتھ کر دیں گے. عمل میں ان کو اگرچہ کمزوری ہوگی لیکن ساتھ نہیں کا نصیب ہوگا. میرے شہر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک عجیب مثال فرمائی کہ دیکھو ٹرین کا انجن ہے, اس کے ساتھ فرسٹ کلاس کے ڈبے بھی جڑے ہوئے ہیں, اس کے بعد سیکنڈ کلاس کے ڈبے بھی جڑے ہوئے ہیں, تھرڈ کلاس کے ڈبے بھی جڑے ہوئے ہیں, بس جڑنا شرط ہے کہ مضبوطی سے وہ جڑے رہے ہیں. اب فرسٹ کلاس کا ڈبا کتنا اچھا ہوتا ہے, کتنا ایئر کنڈیشن اور آرام دہ ہوتا ہے, سیٹیں وہاں مزے دار آرام دیجیے آپ اس کے اندر, آرام سے سفر ہوتا ہے. سیکنڈ کلاس کا اس سے ذرا کم درجے کا ہوتا ہے, تھرڈ کلاس جو بالکل چچر چوں پٹر چوں کرتا ہوا جاتا ہے, اس کو شرابہ کرتا ہوا جاتا ہے, اس کو لے لیتا ہوا جاتا ہے. اس کو لے کر مجھے یاد آ گیا, ہمارے ایک رشتے دار تھے عزیز تھے, تو ان کو کھانے پینے کا بڑا شوق تھا. اب ہماری تشکیل ہو گئی, ہم جا رہے تھے رائے بنڈ, اور رائے بنڈ سے ہماری تشکیل شکار پور کی ہو گئی. اب ٹرین کے اندر ہم جا رہے ہیں, انہوں نے خوب سازو سامان لیا کھانے پکانے کا, اتنا بڑا پتیلہ بھی لیا, گرمیوں کے دن تھے, اور وہیں سے کراچی سے وہ دہی اور دودھ وغیرہ لے کر چلے. ارے بھائی تبلیغ کے لیے جا رہے ہو, کس کام کے لیے جا رہے ہو؟ بہرحال بھائی اس کو شوق تھا, کسی کو اعتراض نہیں. بھائی اب وہ لے کے جا رہے ہیں, درمیان میں جو گرمی آئی انہوں نے کہا بھائی کہیں اسٹیشن پہ برف مل جائے, مجھے برف لا دینا, میں آپ لوگوں کو لسی پلانا چاہتا ہوں. اچھا بھائی ٹھیک ہے, وہ اسٹیشن پہ ٹرین رکی, برف لے لی انہوں نے. اب برف لینے کے بعد اب جو انہوں نے دہی اور دودھ اور پانی اس میں ڈالا اور برف ڈال کے لسی بنانے کی کوشش کی, ادھر ٹرین چل رہی, ادھر ٹرین ادھر ہٹ کو لے رہی ہے, کبھی ادھر ہٹ کو لے رہی ہے, آدھا آدھا کلو لسی ادھر گر رہی ہے, آدھا کلو لسی ادھر گر رہی ہے, مکھیوں سے بھر گیا وہ پورا ڈبا, اور جناب لسی بن رہی ہے. اس کو لے پہ مجھے یہ یاد آ گیا. تو میرے سے فرماتے تھے کہ تیسرے درجے کا جو ڈبا جو سمتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے انجن کے ساتھ, علیحدہ نہیں ہو رہا ہو, تو بتائیے کہ وہ بھی جہاں فرسٹ کلاس کا ڈبا پہنچے گا وہیں سیکنڈ بھی پہنچے گا, وہیں تھرڈ کلاس پہنچے گا کہ نہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فضل مرتب ہو جاتا ہے جو لوگ اللہ والوں سے جڑے رہتے ہیں اور اپنی جیسی طاعت کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے اپنے قصور کی معافی مانگتے رہتے ہیں، خدا تعالیٰ قیامت کے دن ان کی، یہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو اولاد ہے ان کو بھی ان کے ساتھ کر دیں گے. تو حکیم الامت نے فرمایا ہے کہ صرف جسمانی اولاد نہیں، خونی رشتہ نہیں، بلکہ روحانی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کر دیں گے. سنا آپ نے یہ اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہنے کا انعام، کہ طاعت میں اگر یہ کمی ہے، کمزوری ہے، لیکن دل صدق دل سے اللہ والوں سے جڑا رہتا ہے اور ان کی تعلیمات کی اتباع کی کوشش کرتا ہے، خدا تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی اکرام اللہ ہوں. ان کے اکرام میں میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماروں کا ہمارا ہے، ہماروں کا ہمارا ہے، یہ ہمارے ہیں اور یہ ہماروں کا ہمارا ہے. جس طرح دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اللہ والوں کے ساتھ رہنے کی، اسی طرح قیامت کی زندگی اللہ تعالیٰ کہ بھائی یہ دنیا میں ہماروں کے ساتھ رہتا تھا، ہماروں کا ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہمارے ساتھ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دولت نصیب فرمائے اور ان ذاتوں اعمال پر مجھے بھی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. کیا دوہرایا جائے، سات اعمال یہ ہیں کہ پہلی چیز میں نے مسواک بیان کی، مسواک کی پابندی کریں، ہر نماز سے پہلے جو وضو کریں اس میں مسواک ضرور کریں. مسواک پکڑنے کا فائدہ میں نے بتا دیا تھا، سنت طریقہ وہ یہ ہے، تین انگلیاں مسواک کے اوپر اور چنگلیا کے درمیان سے اور یہ انگلیاں، تین انگلیاں اوپر، چنگلی نیچے اور یہ، ہر نماز سے پہلے جو وضو کریں اس میں مسواک کریں. اور مسواک کے اور بھی اوقات ہیں، سونے سے پہلے مسواک کرنا، سو کے اٹھ کے مسواک کرنا، کتاب میں لکھی ہوئی ساری سنتیں، اور بھی اس کے مواقع ہیں، کھانے سے پہلے مسواک کرنا، کھانے کے بعد مسواک کرنا، جتنا ہو سکے آپ مسواک کر لیجیے، لیکن نماز سے پہلے جو وضو کیا جائے اس پر یہ انعام ہے حسن خاتمہ کا کہ یہ مسواک کرنے سے نماز کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے اور کلمے پر ایمان نصیب ہوتا ہے، کلمے پر موت نصیب ہوتی ہے، روح آسانی سے نکلتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے. تو دوسری چیز اور تیسری، پہلی چیز یہ ہو گئی، دوسری چیز ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، دعا پڑھنا. اور تیسری چیز اذان کی کلمات کا جواب دینے کے بعد دعائے وسیلہ پڑھنا. اور چوتھی چیز نظر کی حفاظت کرنا، ہر نامحرم سے نظر کی حفاظت ہے، جتنے خالہ زاد، سایہ زاد، بکری زاد، چچا زاد، یہ بھی نامحرم ہے. اسی طرح عورتوں کے لیے خالو اور پھوپا نامحرم ہے، اور دیور اور جیٹھ نامحرم ہے، اور بھی جو رشتے ہیں ان کو معلومات کر لیں. اسی طرح مردوں کے لیے بھابھی اور سالی سے سب پردہ ہے، چچی اور ممانی سے پردہ ہے، اور تمام خالہ زاد، بکری زاد، سایہ زاد جو بھی ہیں ان سے پردہ ہے. تو نظر کی حفاظت چوتھا عمل، اور پانچواں عمل صدقہ کرنا، یومیہ صدقہ کرنا، یومیہ صدقہ، روزانہ ایک روپیہ، دو روپیہ، پانچ روپیہ، جتنی اوقات اس کی ہو، دس ہزار روپیہ ہو، ایک ہزار روپیہ ہو، پانچ سو روپیہ، تو آپ اپنا خود فیصلہ کر سکتے ہیں، جتنی کرنسی آپ کو آخرت میں ٹرانسفر کرنی ہو یہ آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے نا، وہ آپ اس کا صدقہ کا ڈبہ بنا لیں، اور جب تھوڑی رقم جمع ہو جائے کسی مسجد میں دے دیں، جہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہو یا جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہو وہاں جا کر محترم صاحب کو دے دیں، کہ جہاں جی چاہے خرچ کریں. بعض لوگ چرچ لگا دیتے ہیں، یہ پورا کام کے لیے دے رہا ہوں، اب ہمارے مدرسے میں آتے ہیں بھائی یہ روٹیوں کے لیے یہ پیسہ ہے، اب روٹیوں کے لیے پہلے ہی پیسے ہمارے پاس جمع ہیں، اب کیا کریں، وہ رکھے رہتے ہیں پیسے، جب روٹی میں کمی پڑے گی جب ہی دیں گے. بھائی شرط لگانے کی کیا ضرورت ہے، جہاں آپ کو اعتماد ہے وہاں شرط نہ لگائیں، اگر آپ کو بے اعتمادی ہے تو وہاں دیں ہی کیوں، کہ بھائی معلومی کہاں خرچ کر دے گا. جہاں اعتماد ہے کہ یہ صحیح جگہ لگائے گا وہاں محترم کو دے دینا چاہیے کہ آپ کسی بھی دین کے سامنے خرچ کر لیجیے. اب مثلاً بجلی کا بل دینا ہے اور وہ روٹیوں کے پیسے دے گئے، اب کیا کریں بھائی، بجلی بھی کٹ گئی کیونکہ یہ پیسے روٹیوں کے لیے رکھتے ہیں، دے نہیں سکتے، ایسی خدمت کا کیا فائدہ. اور جن جنتا بھائی جب اعتماد ہے دے دو کہ بھائی جہاں بھی آپ چاہیں اس کو خرچ کر لیجیے، سب سے اچھا طریقہ یہ. تو یومیہ صدقہ کرنا، اور چھٹی چیز موجودہ ایمان پر شکر کرنا، اور ساتویں چیز اولیاء اللہ کی صحبت کا اہتمام کرنا، کسی اللہ والے سے اللہ کے لیے محبت کرنا. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کی سنتوں کا بیان ہے. حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں پر آرام فرمانا ثابت ہے. بوریا، چٹائی، کپڑے کا فرق، زمین، تخت، چارپائی، چمڑا اور خال، باوضو سونا سنت ہے، لیکن میرے شیخ نے فرمایا کہ وضو میں یہ خیال ہے کہ کسی کو گیس کی بیماری ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، تو اب وہ گیس کو دباتا ہے، یہ دین نہیں ہے. اگر مجبور ہے، بیمار ہے، تو بس وضو کر لیا وہ کافی ہے، اب اس کو روکے نہیں لیا آپ کو، ورنہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ اس زمانے میں یہ اعضاء کے وضو سے زیادہ قلب کا وضو ضروری ہے، نگاہوں کی حفاظت. نگاہ بد نگاہی میں تو ہیں، 24 گھنٹے وضو سے رہتے ہیں لیکن بد نگاہی بھی کرتے ہیں. اس وضو کا کیا فائدہ؟ جو حرام کام میں مبتلا ہے اس کو حرام کام چھوڑنا چاہیے. پر جب اپنے بستر پر آئے تو اسے کپڑے کے گوشے سے 3 بار جھاڑے، سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دے، دروازہ بند کرے، چراغ بجا دے، مشکیزے کا منہ بند باندھ دے اور برتنوں کو ڈھانک دے. برتنوں کو کھلا نہیں رکھنا چاہیے، اگر ڈھانک نہیں سکتے تو اس کو پوٹا کر رکھ دیا جائے. برتنوں کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، کھانے کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. عشاء کی نماز کے بعد جس سے کہانیوں کی ممانعت ہے، نماز پڑھ کر سو رہنا چاہیے. البتہ بعض و نصیحت کے لیے یا روزی معاش کے لیے جاگنے کی اجازت ہے. اور کی سنتیں ہیں وہ انشاءاللہ ان کا بیان کریں گے. ایک میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے عام خواتین آتی ہیں یا ہمارے گھر والوں سے جن خواتین کی جو ہے وہ سلام دعا ہے، ٹیلی فون وغیرہ آتے رہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ مجھے اطلاع کریں، تعلق مجھ سے ہے، اپنے حالات ہمارے گھر والوں سے کہہ کے چلے جاتے ہیں. منع بھی کرتے ہیں کہ بھائی اپنے حالات ہمیں نہ بتائیں، آپ شیخ کو لکھیں. مگر وہ وہاں حالات بتا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ساری حالات میں نے اپنے گھر میں کہہ رکھا ہے کہ کسی خاتون کا کوئی حال مجھے کسی صورت اچھا ہو یا برا ہو آپ مجھے نہیں بتائیں گے، اور نہ میں کسی کا حال آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ جو بات آپ نے مجھے بتائی وہ میرے سینے میں راز ہے، آپ ایک امانت ہے. میں کہتے ہیں اپنی بیوی کو بتا کہ فلاں صاحب ایسا کام کرتے ہیں، فلاں یہ کرتے ہیں. اسی طرح میں نے ان کو منع کیا ہوا ہے کہ آپ مجھے کسی کا حال نہیں بتائیں گے کہ وہ فلاں ایسا کرتا ہے یا فلاں نے یہ شکایت کی. کہ میرے شوہروں کی شکایتیں بہت کرتی ہیں، یہ تو ناشکری ہیں ہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں، میں نے عورتوں کو سب سے زیادہ دوزخ میں دیکھا ہے. عورتوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ تم صدقہ بہت زیادہ دیا کرو، تو آپ عورتوں نے پوچھا کہ ہمارے لیے کیا خاص بات ہے کہ ہم زیادہ دیا کریں، تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں نے تم لوگوں کو دوزخ میں زیادہ دیکھا ہے مردوں کے مقابلے میں. اور پھر آپ نے وجہ بیان فرمائی کہ تم عورتوں کی ناشکری بہت کرتی ہو اور لان تان بہت کرتی ہو، ایک دوسرے کو تانے دینا، ملامت کرنا، ساس بہو تانے دے رہی ہیں آپس میں، نند بھاوجیں تانے دے رہی ہیں اور شوہروں کو تانے دے رہی ہیں. آج ایک بڑے میاں میرے پاس آ کے رو رہے تھے کہ میری بیوی نے مجھے تانے دے دے کے مجھے نفسیاتی مریض بنا دیا، تم نے فلاں غلطی کی، تم نے فلاں غلطی کی، تم نے یہ کیا، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ. میں نے کہا بھائی بس ان کو سمجھا دیا جو سمجھانا تھا، اس کی تفصیل کا موقع یہاں نہیں ہے، لیکن یہ تانے دینا، شوہروں کی ناشکری کرنا ہے تم کیا لاتے ہو، اور یہ فلاں کو دیکھو کہاں سے کام پہنچ گیا، فلاں کو دیکھو کتنا کامیاب جا رہا ہے، یہ عورتوں کی عادت ہے باتیں بنانا. مگر میں آپ کو یہ بات یہاں اپنی جو خواتین آتی ہیں ان سے بھی بہادر گزارش کرتا ہوں کہ میرے گھر والوں کو اپنے حالات نہ بتائیں، اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا. نقصان اس لیے کہ میری بیوی مجھے کسی کے حق کی عورت کی حالت نہیں بتاتی، میں نے منع کیا ہوا ہے اور وہ بھی منع کرتی ہے مگر وہ نہیں مانتے کہ ہمارے شوہر نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. اور اسی وہ سمجھتے ہیں کہ ساری خبر مجھ کو ہے، مجھے کچھ خبر بھی نہیں. اب میں کیا جواب دوں گا بھائی ان کو؟ جو لکھنا ہے خط کے ذریعے مجھے اطلاع کریں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، میں اس کو جواب دوں گا. اور اسی طرح مجھ سے کوئی اپنی بیوی کا معاملہ بتاتا ہے یا اپنا کوئی معاملہ بتاتا ہے تو میں اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتا کہ بھائی فلاں عورت نے یہ کہا، میں اس کو نہیں جواب میں کہتا کہ نہیں فلاں مت اس کی مت کی غلطی ہے، اس کی عورت نے، کچھ بھی نہیں بتاتا الحمدللہ. اور اگر کبھی مجھ سے نکل گیا ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں اس کا تذکرہ سخت منع ہے. اس لیے خواتین سن لیں، وہ جو سمجھ کے اپنی کہانی کہہ جاتی ہیں سمجھتی ہیں کہ اس کو ہمارے شیخ کو پتا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور میں منع کرتا ہوں، ہمارے شہر نے فرمایا کہ خواب بھی کوئی دیکھو، اچھا خواب دیکھو تو اس کو عورتوں کو اپنے گھر والوں کو آ کے بتاتی ہیں، زبردستی کرتی ہیں کہ آپ سن تو لیں، کیا ضرورت ہے؟ اب شہد کس لیے کیا ہے؟ شہد میری بیوی کو بنایا یا مجھے بنایا؟ اگر تم نے میری بیوی کو شہد بنایا تو بھائی ٹھیک ہے، تم مجھ سے رابطہ رکھو، پھر یہ کیوں مجھ سے کیوں تعلق ہے؟ یہ باتیں سب غلط ہیں اور نقصان پہنچانے والی ہیں. اپنے شیخ کو اطلاع کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ کسی اور سے تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.